السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأمور أوسطها، أو كما قال عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بے پایہ کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی امت ہونے کا شرف عطا فرمایا. یہ ایسا احسان عظیم ہے جس کا شکر ہم کبھی ادا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کئی حوالوں سے امتیازی شان عطا فرمائی ہے. امت مسلمہ کی بہت سی خوبیوں اور اوصاف میں سے ایک نمایاں اور ممتاز خوبی اور صفت یہ ہے کہ یہ امت ہر لحاظ سے اعتدال پرور اور اعتدال پسند امت ہے. یہ امت ہر طرح کے افراد اور تفرید سے پاک تعلیمات رکھنے والی امت ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. عربی میں ایک وسط ہوتا ہے اور ایک وسط ہوتا ہے. ایک چھڑی یا مثلاً یہ دو کناروں کے درمیان ہر جگہ کو وسط کہہ سکتے ہیں، سین کے سکون کے ساتھ. لیکن وسط دو کناروں کے بالکل درمیان کی جگہ کو کہیں گے. اس امت کو اللہ تعالی نے دعوت والی امت بنایا ہے، اور اس کی دعوت کو اعتدال، میانہ روی، یعنی خیر اور فلاح کے فروغ اور بدی اور برائی سے روکنے کی تعلیمات پر مبنی قرار دیا ہے، اور اسی صلاحیت کی بنیاد پر اسے قرآن نے بہترین امت کہا. کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم بہترین امت ہو، اس لیے کہ تمہاری تمام تر تعلیمات بہت توازن اور اعتدال پر مبنی ہیں۔ اعتدال کے حوالے سے قرآن و سنت کی تعلیمات کیا ہیں، اس پر اختصار کے ساتھ آج گفتگو ہوگی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارا پورا معاشرہ بے چینی، اعتدال پسندی، بے اعتدالی اور شدت پسندی، بے صبری، بے حوصلہ پن اور پوری امت عالم کفر کی انتہا پسندی اور دہشت گردی کا شکار ہے۔ ان حالات میں ہمارے دین نے انسانیت کو اعتدال کے حوالے سے کیا تعلیمات دی ہیں، اس پر آپ حضرات توجہ دیں گے۔ اعتدال کا لفظ عدل سے ہے، اور اعتدال کہتے ہیں توسط حال بین حالین فی کم او کیف، ہر چیز میں مقدار اور کیفیت کی دو انتہاؤں کی درمیانی حالت کو اعتدال کہتے ہیں۔ ہر چیز میں مقدار اور کیفیت کی دو انتہاؤں کی درمیانی حالت کو اعتدال کہتے ہیں، اور ہر چیز میں تناسب قائم رکھنا اعتدال کہلاتا ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں کھانے پینے میں، پہننے میں، چلنے میں، سونے جاگنے میں، گفتگو میں، رویوں میں، حتیٰ کہ عبادت تک میں اعتدال کا حکم دیا گیا ہے۔ رزق کمانے میں، خرچ کرنے میں، معاملات میں، باہمی لین دین میں، دوستی اور دشمنی میں، عبادات اور عقائد میں اعتدال کی راہ پر چلنا، یہ ہمارے دین کا امتیاز ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اعتدال اور توازن ہی ہے جس کے تحت پوری کائنات کا نظام چلایا جا رہا ہے۔ کائنات کی بقا کا راز یہی اعتدال اور توازن ہے۔ آپ دیکھیں سورج، چاند، ستارے، زمین و آسمان کی گردش میں سب، ان سب میں ایک اعتدال ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها، سورج اپنے مستقر پر جاری ہے، چل رہا ہے۔ ذلک تقدیر العزیز العلیم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، چاند کی اپنی منزلیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے مقرر کر دی ہیں۔ للشمس ينبغي لها ان تدرک القمر وللیل سابق النهار، سورج اور چاند کا ایک جو تناسب ہے اور اعتدال ہے وہ برقرار ہے، اور اسی طرح رات اور دن کا توازن اور اعتدال برقرار ہے۔ کل فی فلک یسبحون، یہ سب اپنی مدار میں تیر رہے ہیں، کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ اعتدال اور توازن سے دونوں بڑھ جائیں اور نتیجتاً فساد بپا ہو جائے اور تباہی بپا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند، زمین و آسمان کے نظام اور پانی اور ہوا کو ایک نظام اعتدال میں قائم رکھا ہے۔ جب تک یہ اعتدال پر قائم رہیں، کار آمد اور باقی ہیں، اور جب ان میں نظام اعتدال ختم ہو جائے گا تو کوئی چیز اپنی حالت پر قائم نہیں رہے گی۔ آپ دیکھیں نا، پانی اگر اعتدال پر ہو تو مفید ہے، افراط اور تفریط دونوں اچھی نہیں، اگر کم ہو جائے تو قحط ہے، نہ ہو تو قحط ہے۔ اور زیادہ ہو جائے تو سیلاب ہے. ہوا اگر اعتدال پر رہے تو مناسب ہے، نہ ہو تو ہوس ہے اور زیادہ ہو جائے تو آندھی ہے. گویا بے اعتدالی سے انسانوں نے ہمیشہ کے لیے اپنے مسائل، انسانوں کے لیے ہمیشہ مسائل پیدا ہوئے ہیں. اور میرے بزرگوں اور دوستو، ماضی میں قوموں اور امتوں کی گمراہی اور تباہی اور بربادی کا بنیادی سبب بے اعتدالی ہے، راہ اعتدال سے ہٹ جانا. اس بات کو ذرا سمجھیے، امتوں میں اعتقادی بے اعتدالی کا کیا حال ہوا؟ اسلام نے عقائد میں اعتدال کا درس دیا ہے اور اعتدال کی راہ صراط مستقیم کو قرار دیا ہے. مثلا عقیدہ توحید کے بارے میں فرمایا، آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ احد، اللہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. حضرت شاہ عبد القادر نے ترجمہ کیا کہ اللہ نرادھار ہے. تو کسی نے پوچھا کہ جی نرادھار کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ نرادھار اسے کہتے ہیں کہ جس کے بغیر کسی کی نہ بنے اور جس کی ہر ایک کے بغیر بنے اسے نرادھار کہتے ہیں. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد. اور ساتھ ہی کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے سوا اور بہت سے الہ اس سرزمین پر ہوتے یا کائنات میں ہوتے تو زمین میں فساد بپا ہو جاتا. اور اس کی مثال یوں ذکر فرمائی کہ ولو کان معہ من الہ اذن لذہب کل الہ بما خلق ولعلا بعضہم علی بعض، اگر بہت سے الہ ہوتے تو ایک الہ اپنی مخلوق کو لے کر دوسرے الہ اور اس کی مخلوق پر چڑھائی کر دیتا جیسا کہ دنیا میں ہو رہا ہے. لہذا اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ دیا. یہود نے اعتدال کی بجائے انتہا پسندی کا مظاہرہ کیا اور حضرت عزیر علیہ السلام کو یہود کے ایک طبقے نے بیٹا قرار دیا اللہ کا اور کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے. عیسائیوں نے انتہا پسندی اختیار کی اور کہا قالت النصارى المسیح ابن اللہ، مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. یہ عقائد کی وہ انتہا پسندی ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے نبیوں کو الہ کا درجہ دے کر خالق اور مخلوق کے درمیان فرق کو ختم کر دیا. جبکہ قرآن نے اس اعتقادی انتہا پسندی اور بے اعتدالی سے روکا. اب ذرا قرآن کے الفاظ سنیے. قرآن نے کہا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو اور انتہا پسندی مت اختیار کرو. لا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں ایسی بات نہ کہو جو برحق نہیں ہے. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں. وکلمتہ، اور اللہ کی قدرتوں کا مظہر ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی بڑائی کے اظہار کی ایک دلیل ہے، اللہ کی تخلیقی قدرتوں کی ایک دلیل ہے. القاها الی مریم، جس کلمے کو اللہ نے اپنی قدرتوں سے مریم کو نصیب کیا. وروح منہ، اور اللہ کی طرف سے پیدا کی ہوئی ایک مثالی روح ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. ولا تقولوا ثلاثا، اور مت کہو کہ الہ تین ہیں. انتہو، رک جاؤ، خیر لکم، اسی میں تمہاری خیر ہے. انما اللہ الہ واحد، الہ صرف ایک اللہ ہے. سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس سے پاک ہے کہ کسی کو بیٹا بنائے کسی کو بیٹی بنائے.
لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین کی ہر چیز اس کے دست قدرت اور اس کے اختیار میں ہے، اور لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی اس بات سے انکار نہیں کیا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، والملائکۃ المقربون، اور فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں. انبیاء علیہ السلام نے اپنے بارے میں اعتقادی انتہا پسندی سے لوگوں کو روکا. ذرا غور کیجئے الفاظ قرآنی پر. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 11 میں ہے، وہاں جب لوگوں نے یہ کہا ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدى الا ان قالوا ابعث اللہ بشر رسولا، لوگ کہتے ہیں کہ بشر رسول بن کر کیسے آ سکتا ہے، لوگوں قرآن نے ذکر کیا. تو اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام سے یہ اظہار کروایا، قالت لہم رسلہم، ان کے رسولوں نے ان سے یہ کہا ان نحن الا بشر مثلکم، ہم بھی اللہ کے پیدا کیے ہوئے انسان ہیں، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عباده، لیکن اللہ جس پر چاہے احسان کرتا ہے، ہم پر اللہ نے احسان کیا کہ ہمیں منصب نبوت و رسالت کے لیے منتخب کیا اور وحی الہی کو ہمارے قلوب پر نازل کرنے کے لیے ہمارے قلوب کا اختصاص ہوا، اور اس خصوصیت کی وجہ سے کلن فضلنا علی العالمین، ہم نے ان رسولوں پر ساری کائنات کے انسانوں پر فضیلت عطا فرمائی. لیکن ان کی بشریت کا انکار اس سے قرآن نے روکا، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ آپ اس بات کا اظہار کریں کہ ما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ، ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم کسی معجزے کا اظہار کریں جب تک اللہ تعالی کی طرف سے اذن اور حکم نہ ہو. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا، اور خود محبوب کریم علیہ السلام نے بھی یہ کہا کہ منصب نبوت اور رسالت سے ہٹ کر جن چیزوں کا تم ہم سے تقاضا کرتے ہو وہ ہمارے منصب کے شایان شان نہیں ہیں اور ہمارے منصب کا تقاضا نہیں ہے کہ جناب لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ایک چشمہ مکے میں جاری نہ کریں، او تکون لك جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، آپ کا ایک انگوروں کا اور کھجوروں کا باغ ہونا چاہیے جس کے درمیان میں سے نہر نکلے، او یکون لک بیت من زخرف، آپ کا گھر سونے کا ہونا چاہیے، زمرد کا ہونا چاہیے، او ترقا فی السماء، آپ سیڑھی پر ہمارے سامنے آسمانوں پر چڑھیں، ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأه، ہم تب تک نہیں مانیں گے جب تک آپ ہمارے سامنے ایک کتاب لے کر نہ اتریں جس کو ہم وہیں کھڑے کھڑے پڑھ لیں. یہ مطالبات منصب نبوت و رسالت کا تقاضا نہیں تھے. تو چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام سے سورہ ہود کی آیت نمبر 31 میں اس بات کا اظہار کرایا گیا کہ آپ ان کو بتائیے کہ جن باتوں کا مجھ سے تقاضا کرتے ہو وہ میرے منصب کے لائق نہیں. لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، خزانے اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کے دست قدرت میں ہیں، ان کی چابیاں بھی اسی کے پاس ہیں. لا اعلم الغیب، میں نہیں کہتا کہ میں بغیر کسی کے بتلائے کے جاننے والا ہوں جس کو عالم الغیب کہتے ہیں. ولا اقول لکم انی ملک، اور میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. جو مقام اور منصب اللہ نے مجھے دیا ہے اس کے جو تقاضے ہیں وہ میں پورے کر رہا ہوں. اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 میں محبوب کریم علیہ السلام سے یہ اظہار کروایا گیا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ذَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں، اپنی ذات کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں، مگر وہ جو اللہ چاہے. اور سورہ جن میں قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ذَرًّا وَلَا رَشَدًا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں، نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اگر میں کسی کے بتلائے بغیر جاننے والا غیب کی خبریں جاننے والا ہوتا تو لستکثرت من الخیر, میں ساری خیر سمیٹ لیتا, وما بسنی السوء, مجھے تکلیف نہ پہنچتی. احد میں میرے 70 ساتھی میرے چچا سمیت شہید ہو گئے, اور واقعہ افق میں میرے گھرانے پر بہتان دھرا گیا اور میں اور میرا گھرانہ کرب کی کیفیت میں رہے. معلوم ہوا حقیقت میں تمام خبروں کو جاننے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات. تو تمام انبیاء علیہم السلام انسانوں کو اعتقادی انتہا پسندیوں سے نکال کر اعتدال پر لاتے رہے. یہ میرے بزرگوں اور دوستوں بنیادی بات. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 اور 80 میں, ما کان لبشر ان یوتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ, کسی انسان کو جو منصب نبوت پر فائز کیا گیا اور ان کو کتاب دی گئی, انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کونوا عبادا لی من دون اللہ, میری عبادت کرنے والے بن جاؤ, ولیکن کونوا ربانیین, سب یہی کہتے رہے کہ تم رب والے بن جاؤ. ولا یامرکم من تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا, اور کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انبیاء کو اور ملائکہ کو رب مان لو. ایامرکم بالکفر بعد اذن تم مسلمون, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کفر کی دعوت دیں اور کفر کا حکم دیں؟ اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں انتہا پسندی پر مبنی عقیدے کی رد جیسے یہاں کی میدان حشر میں بھی کریں گے, جب اللہ فرمائیں گے انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ, آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ مانو, وہ کہیں گے ما قلت لهم الا ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بالحق, میں کیسے ناحق بات کہہ سکتا ہوں, اور اگر میں نے کوئی بات کہی ہے تو آپ کے علم میں ہے. میرے بزرگوں اور دوستو, یہود و نصارہ کی انتہا پسندی اور بے اعتدالی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ محبت کرنے پر آئے تو انبیاء علیہ السلام کو خدا بنا لیا, اور دوسری طرف جب نعوذ باللہ توہین کرنے پر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اذهب انت وربک فقاتلا انا هنا قاعدون, آپ اور آپ کا رب جائیے, آپ جا کے لڑیں, ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے, ہم یہاں بیٹھے ہو. اجعل لنا الہن کما لہم آلہا, ہمارے لیے ایک الہ بنا دیجئے جیسے ان بتوں کی پوجا کرنے والوں کا الہ ہے. اسی طرح یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانا, عیسائیوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو نبی نہیں مانا, جبکہ امت محمدیہ کو ان تمام بے اعتدالیوں سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے. یہ تو عقائد میں میں عرض کر رہا تھا مختصر کہ عقائد میں اعتدال اور توازن کا کس طرح سے حکم ہے. اب ذرا غور کیجئے عمل اور عبادات میں اعتدال کیسے تعلیم دیا گیا. پہلی قوموں نے ترک دنیا اور رہبانیت کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھا, جنگلوں میں نکل جاؤ, غاروں میں پڑ جاؤ, تعلق علائق اور رشتے سارے ختم کر دو. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ورہبانیت ابتدعوها ما كتبناها عليهم, ہم نے رہبانیت کو ان پر لازم نہیں کیا. قرآن کریم میں ہے لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں. سادھو بن جانا یہ انسانیت پر ظلم ہے, اور بدقسمتی سے آج بھی ہمارے ہاں یہ رہبانیت کا تصور اتنا غالب ہے کہ ہم بھی اللہ کا ولی اور درویش اسی کو مانتے ہیں جو لباس بھی اتار چکا ہو اور سب تعلق انسانوں کے ساتھ اپنے تعلق کو بالکل توڑ چکا ہو, اسے ہم کہتے ہیں کہ اے بڑی پہنچی سرکار. یہ ہمارے ہاں بھی آج یہ راسخ ہے بات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس تین آدمی آئے, انہوں نے آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھا, اور تینوں نے قسمیں کھائیں. ایک نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا افطار نہیں کروں گا, دوسرے نے کہا ساری رات جاگوں گا سوؤں گا نہیں, تیسرے نے کہا لا تزوج النساء ابدا میں شادی نہیں کروں گا. جب اللہ کے حبیب کو یہ بات پتہ چلی تو آپ نے فرمایا انی لاخشاکم واتخاکم, میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں, میں رات کو سوتا بھی ہوں اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اٹھتا بھی ہوں, میں کبھی نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور کبھی نفلی روزے نہیں رکھتا, اور میں نے شادیاں کی ہیں. معلوم ہوا دنیا سے بالکل تعلق کٹ ہٹ کر ایک طرف سادھو بن جانا یہ ہمارے دین کی تعلیم نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات ایک صحابی کے گھر گئے, دیکھا درمیان میں دو ستونوں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا یہ رسی کیوں بندھی ہوئی ہے؟ گھر والے خاموش ہو گئے. آپ نے پھر پوچھا یہ رسی کیوں بندھی ہوئی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں اور میری بیوی نے رات کو دو حصوں میں بانٹ رکھا ہے, پہلی آدھی رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور پچھلی آدھی رات میری بیوی عبادت کرتی ہے, پچھلی رات نیند غالب ہوتی ہے, وہ اپنی چٹیا کے بال اس رسی کے ساتھ باندھ دیتی ہے کہ جھٹکا لگے نیند آئے, جھٹکا لگے آنکھ کھل جائے. حضور نے فرمایا کھولو اس رسی کو. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس طرح کی عبادت اور عبادت کی یہ کیفیت پسندیدہ نہیں. ایک صحابی حضور کے پاس آ کر ٹھہرتے ہیں اور بار بار اٹھ جاتے ہیں نفل پڑھنے کے لیے, آپ بار بار فرماتے ہیں سو جاؤ سو جاؤ. پچھلی رات آپ خود بھی اٹھے اور ان کو بھی اٹھایا اور فرمایا دیکھو تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے, تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے, ہر ایک کا حق پہچانو. ہر ایک کو اعتدال کا درس دیا, حتیٰ کہ یہ ارشاد فرمایا ایوہ الناس علیکم بالقصد, اے لوگو نفلی عبادات میں بھی ایک توازن اور اعتدال کو برقرار رکھو. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَمَلُّ حَتَّى تَبَلُّ, اللہ تو قبول کرنے سے نہیں تھکتا, تم کام کرتے کرتے تھک جاؤ گے. ایک دم چند دن مسلسل خوب نفل پڑھنا اور پھر سارا سال چھوڑ دینا, یا ایک دم چند دن خوب وظیفے پڑھنا پھر مسلسل چھوڑ دینا, حضور نے اس کو پسند نہیں کیا, بلکہ فرمایا ایک توازن اور اعتدال رکھو عمل میں تاکہ وہ مسلسل جاری رہے. نماز کے بارے میں آپ دیکھیے نا, اسلام نے ایسی نفلی عبادت سے روکا ہے جس میں اعتدال نہ ہو. نماز میں اعتدال کا حکم دیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو فرمایا من اما قوما فلیخفف, جو کسی قوم کی امامت کرا رہا ہے وہ ہلکی نماز پڑھائے. فإن فيهم الضعيف والمريض والمسافر, کیونکہ اس نماز میں کمزور بھی ہیں بیمار بھی ہیں مسافر بھی ہیں, ایک توازن اور اعتدال رہے. حضرت معاذ نماز پڑھا رہے تھے عشاء کی نماز, انہوں نے لمبی قرات شروع کر دی, لمبی قرات, اب قرآن پڑھ رہے ہیں, ایک کسان تھکا ہارا وہ درمیان میں سے نماز توڑ کر پیچھے گیا اور جا کر فرض پڑھ کے گھر جا کے سو گیا. صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ مقدمہ پیش ہوا تو آپ نے اس کسان کو نہیں ڈانٹا بلکہ حضرت معاذ سے فرمایا افتان انت یا معاذ, اے معاذ تم لوگوں کو مشکل میں ڈالتے ہو, اقرا سبح اسم ربک الاعلی, سبح اسم ربک الاعلی, اور ایسی ہلکی صورتیں پڑھو تاکہ لوگوں کو دشواری نہ ہو. اب ایک اعتدال کا درس دیا جا رہا, انتم میسرون دستم معسرون, تم آسانیاں پیدا کرنے والے ہو مشکلات کھڑی کرنے والے نہیں ہو, تم مبشر ہو متنفر کرنے متنفر نہیں ہو, متنفر نفرت دلانے والے نہیں ہو. اور دوران تلاوت دوران نماز تلاوت کے بارے میں حکم فرمایا لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا, تلاوت میں بھی ایک اعتدال اور توازن برقرار رہنا چاہیے. ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر کرنے لگے, کہنے لگے رمقت الصلاۃ, میں نے حضور کی نماز میں غور کیا, اب ذرا غور کیجئے, فسجدتہ آپ کا سجدہ فوجدتو قیامہ، سب سے پہلے قیامہ آپ کا قیام، ورکعتہ آپ کا رکوع، واعتدالہ بعد رکوعی اور رکوع کے بعد کھڑے ہونا، وسجدتہ اور آپ کا سجدہ، فسجدتہ بین ما بین السجدتین اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اور سجدے کے درمیان اور سلام کے درمیان بیٹھنا، قریب من السوا، ایسا لگتا تھا کہ یہ سارے برابر ہیں، ہر ایک میں اعتدال ہے. اب ذرا غور کیجئے، میں اپنی نماز کو دیکھوں کہ کیا میری نماز میں رکوع اور سجدے میں اعتدال دکھائی دیتا ہے؟ ٹھکا ٹھک نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع کے بعد ذرا سی قمر سیدھی کی، ٹھک سجدے میں چلے گئے، اور سجدے میں سر ٹکایا اور دو سجدوں کے درمیان جلسے میں رکے نہیں، تھوڑا سی کمر اٹھائی اور پھر سجدے میں چلے گئے. اور سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص سجدے کے جو شخص رکوع کے بعد سجدے کمر سیدھی نہیں کرتا اور دو سجدوں کے درمیان کمر سیدھی نہیں کرتا، اس کی نماز نہیں درست نہیں ہے. اسی طرح روزے میں اعتدال کا درس دیا، صحابہ سفر پر ہیں، جنگ کے لیے نکلے ہوئے ہیں، جہاد کے لیے، اور رمضان کا مہینہ ہے، اور سفر میں روزے کی گنجائش دی گئی، لیکن انہوں نے روزہ رکھا ہے اجر کمانے کے لیے، اور گرمی کی شدت سے گر رہے ہیں، بے ہوش ہو رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا لیس من بر صیام فی السفر، اس سفر کی حالت میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں. جہاں مشکل ہو جائے، دشواری ہو جائے، وہ اعتدال. میرے بزرگوں اور دوستوں، عبادات میں اعتدال، کھانے پینے میں اعتدال، کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہیں ہونا چاہیے. کھانے کے لیے نہیں جینا، جینے کے لیے کھانا ہے. میں تو اپنی قوم کے اس رویے پر حیران ہوں کہ جہاں کہیں کوئی تقریب ہوتی ہے اور جو ہی تقریب کا اختتام ہوتا ہے تو لوگ ایسے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے زندگی میں انہوں نے کھانا کبھی دیکھا ہی نہیں. یہ کیا ہے؟ اور میڈیا اسے دنیا بھر میں دکھا رہا ہے، اور ہماری قوم کا کیا تاثر لوگوں کے سامنے قائم ہو رہا ہے؟ خدا را اس کو سمجھے، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یعنی جب کھانا کھلتا ہے تو کھانا نہیں، اعلان ہوتا ہے کہ کھانا کھلا ہے تو لگتا ہے جیسے لوگ کھلے. لا حول ولا قوۃ، اس کو کون روکے گا؟ اس کو کون کنٹرول کرے گا؟ باہر سے کوئی آئے گا؟ ایک توازن اور اعتدال ہونا چاہیے. لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو، لیکن حرام سے بچو، حرام سے بچو. اور اس کا حل کیا ہے؟ ہفتے میں ایک دن یا مہینے میں تین دن روزے رکھو گے، ایک اعتدال آئے گا تمہاری زندگی میں. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو، ہر معاملے میں آپ ذرا دیکھیے، پہلی امتوں میں حق اور ناحق، جائز اور ناجائز میں بے اعتدالی کا بہت بری طرح سے مزاج تھا. طاقتور کمزوروں کو لوٹ لیتے، مار ڈالتے. ایک مالدار کی چراگاہ میں دوسرے کا اونٹ غلطی سے گھس گیا تو جنگ بسوس کی صورت میں 100 سال جنگ ہوتی رہی، 100 سال دو قبائل کے درمیان. اسی طرح عورتوں میں بے اعتدالی، عورتوں کے معاملات میں کہیں بے پناہ شادیاں ہیں، کہیں بے پناہ طلاقیں ہیں، کہیں ماؤں تک سے شادیاں ہیں، کہیں بچپن میں بچیوں کو زندہ درگور کر دینا ہے، کہیں خاوند کی لاش کے ساتھ ستی ہو جانا ہے. اسلام نے آ کر ایک اعتدال کا درس دیا، رشتوں کا تقدس بحال کیا، ماں کے ساتھ شادی، بیٹی کے ساتھ شادی، بہن کے ساتھ شادی کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا، میراث میں عورت کو شریک کیا، پولی گیمی اور طلاق کا ایک تعین کیا. اللہ اکبر، حاتم طائی کی بیٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ننگے سر آتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک کندھے سے نبوت والی کملی اور چادر اپنے مبارک کندھے سے اپنی چادر ایسے اس کے سر پہ ڈال دیتے ہیں. لوگوں نے کسی نے کہا حضور یہ تو کافر کی بیٹی ہے. فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے کافر کی ہو یا مسلمان کی. پہلے کسی زمانے میں ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا تھا کہ پنڈ دی تھی سارے پنڈ دی تھی. اب کیوں ایسے ہو گیا ہے کہ جس کی بیٹی ہے اسی کی بیٹی رہ گئی؟ اقتصادی اور مالی معاملات میں بھی اعتدال کا درس دیا ہے. کمانے میں اعتدال. حضور نے فرمایا الا ان نفس لن تموت حتی تستکمل رزقها. سن لو اس وقت تک آدمی کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ اپنا وہ رزق مکمل نہ کر لے جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے. فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب. اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے کمانے میں بھی اعتدال اور توازن برقرار رکھو. ساری عمر رزق کمانے میں اس طرح سے کھپا نہ دو اپنی جان کہ جان ہی بیمار ہو جائے اور ساری عمر انسان کماتا کماتا روزی کماتا کماتا جان اپنی کھپا بیٹھتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے اور پھر اسی کمائی کو صحت بحال کرنے کے لیے خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے. لا الہ الا ایک توازن اور اعتدال رہے. لا تبذر تبذیرا فضول خرچی مت کر. لا تصرفوا ان اللہ لا يحب المصرفین اسراف مت کرو اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. حضور نے فرمایا نہر کے کنارے پر بھی اگر تم وضو کر رہے ہو پھر بھی زائد از ضرورت پانی استعمال نہ کرو اس لیے کہ یہ بھی بے اعتدالی. اللہ اکبر. اللہ نظام سرمایہ داری میں حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر سرمایہ اکٹھا کرنا یہ کمال ہے. دوسری طرف کمیونزم اور اس نظام دوسرے نظاموں میں شخصی اور انفرادی ملکیت کی سرے سے نفی کر دی گئی. ان دو انتہاؤں کے درمیان اسلام نے اعتدال کا درس دیا اور یہ کہا کہ رزق کماؤ بھی اور خرچ بھی کرو لیکن کمانا بھی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہے اور خرچ بھی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق کرو. اور میں آپ سے کہا کرتا ہوں کہ سرمایہ دارانہ نظام کی تہذیب کی دو قدریں ہیں. سرمایہ دارانہ نظام کی تہذیب کی دو قدریں ہیں. ایک ہے حرص اور دوسرے ہے حوث. اور اسلامی نظام تعلیم یا تہذیب نبوی کی دو قدریں ہیں. ایک ہے محنت اور دوسرے ہے قناعت اور توکل. یہ دو قدریں جو ہماری ہیں محنت اور قناعت ان دونوں کو ہم چھوڑ چکے اور سرمایہ دارانہ تہذیب کو ہم نے اپنا لیا. اور وہ کیا ہے؟ حرص اور حوث. نتیجہ دیکھ لیجیے آپ کیا ہے. دولت کو مقصد زندگی بنانے سے روکا بلکہ ضرورت قرار دیا. اور انسانی عزت اور شرافت کا مدار دولت کو نہیں قرار دیا. تقسیم دولت کے ایسے پاکیزہ اصول اسلام نے دیے کہ ان کو اپنانے سے کوئی بھی انسان ضروریات زندگی سے محروم نہیں رہ سکتا. اب ذرا دیکھیے خرچ کرنے میں اعتدال کا کیا درس دیا. فرمایا الرفق فی المعیشۃ الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشۃ. خرچ کرنے میں توازن اور اعتدال کا لحاظ رکھنا یہ آدھا گزران کو بہتر کرنے کا نظام ہے. بلکہ ایک حدیث میں تو فرمایا الرفق فی المعیشت خیر من بعض التجارہ. بعض دفعہ تجارت کرنے سے اتنی بچت انسان کو نہیں ہوتی جتنے کے اخراجات میں اعتدال اختیار کرنے سے ہوتی. ایک آدمی کما رہا ہے لیکن اخراجات اپنی کمائی سے زیادہ کر چکا ہے. صدقہ و خیرات میں اعتدال کا حکم دیا. لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک. اپنے ہاتھ کو گا گردن کے ساتھ لٹکائے نہ رکھ، باندھ نہ دے کہ جیب کی طرف جائے ہی نہ. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور پوری طرح اس کو کھول بھی نہ دے.
سارا خرچ کر دینا اور دیواروں پر جھاڑو پھیر کر سوئی بھی دیوار سے اتارنا، یہ صرف صدیق کی شان ہے. ہمیں تو یہی کہا گیا ہے کہ خرچ اور خرچ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے تب بھی ایک توازن اور اعتدال برقرار رکھ.
والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ تنگ کر نہ بخل کرتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں.
وکان بین ذلک قواما، درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں،
چال میں اعتدال. وقصد فی مشیک، اپنی چال میں توازن لا، اعتدال لا. تو اکڑ کر چلے گا، لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہ چل. انک لن تخرق الارض، ٹھڈے مارنے سے تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا. ولن تبلغ الجبال طولا، اور ایڑیاں اٹھا کر چلنے سے تو پہاڑ کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتا. تجھ سے اونچے اور بہت کچھ ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس لیے وقصد فی مشیک، اپنی چال میں توازن اور اعتدال برقرار رکھ، گفتگو اور آواز میں اعتدال. واغضض من صوتک، اپنی آواز کو ایک توازن اور اعتدال میں رکھ. قل لعبادی یقول التی ہی احسن، بات کر تو عمدہ بات کر. ادفع باللتی ہی احسن، اگر تو نے دفاع کرنا ہے تو تب بھی احسن طریقے سے، درمیانے انداز سے. اور اگر تو نے تبلیغ کرنی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، وہاں بھی اعتدال، ہر جگہ اعتدال.
بلکہ دوستی اور دشمنی میں بھی اعتدال. فرمایا احبب حبیبک ہونن، اے دوستی میں بھی اعتدال اختیار کرو. عسى ان یکون بغضک یوما ما، ہو سکتا ہے کہ یہی دوست کل تمہارا دشمن بن جائے.
وَبْغِزْ بُغْزَكَ هَوْنًا مَا، اور دشمنی میں بھی اعتدال اختیار کر.
عَسَىٰ اَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا، ہو سکتا ہے کہ یہی دشمن کل تیرے لیے دوست بن جائے. تو میرے بزرگوں اور دوستو، اعتدال ایک نعمت ہے، اعتدال ایک نعمت ہے.
الاقتصاد جزء من النبوة، اعتدال نبوت کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے. آپ نے فرمایا امر بین الامرین، صحیح راستہ افراد اور تفرید کے درمیان کا راستہ ہے. وخیر الامور اوسطها، اور میانہ روی اختیار کرنا سب سے بہترین راستہ ہے، سب سے بہترین صورت. اور حقوق و فرائض میں اعتدال کا کیسے درس دیا؟ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کو اجرت دو، اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو اس کی اجرت دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ خشک ہو جائے. ایک ہی جملے میں اعتدال دیکھیے،
مزدور سے کہا کہ پسینہ بہاؤ، ہٹ حرام نہ بنو بیٹھے بیٹھے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے مزدوری نہ لو. اور مالک سے کہا کہ جب مزدور یہ کام کرے تو اس کی اجرت دینے میں سستی نہ کرو. حضرت عبادہ بن، میرے بزرگوں اور دوستو، حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو باقی رکھنا چاہتا ہے، خدا را اس پر غور کیجئے، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو باقی رکھنا چاہتا ہے اور اسے ترقی دینا چاہتا ہے تو اس قوم میں دو خوبیاں پیدا کر دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو باقی رکھنا چاہتا ہے اور ترقی دینا چاہتا ہے تو اس میں دو خوبیاں پیدا کر دیتا ہے، ایک ہر کام میں اعتدال، اور دوسرے عفت اور پاکدامنی اللہ ان کو نصیب کر دیتا ہے.
اور جب کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو خیانت کے دروازے ان پر کھول دیتا ہے. کرپشن، نیچے سے لے کر اوپر تک کرپشن، مزدور سے لے کر مالک تک اور کلرک سے لے کر وزیر اعظم تک، ہر طرف کرپشن. جب کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو خیانت کے دروازے ان پر کھول دیتا ہے. تو آئیے میانہ روی کے مزاج کو اختیار کرنے کے لیے حضور کی ان تعلیمات پر عمل کریں جو حضور نے ارشاد فرمائی. سب سے پہلی بات، اپنے آپ کو خوشحال اور قسمت خوش قسمت سمجھیں. اپنے آپ کو خوشحال اور خوش قسمت سمجھیں. اور خوشحال وہ ہے جو اپنے حال پر خوش ہے، اور خوش قسمت وہ ہے جو اپنی قسمت پر خوش ہے. یہ حقیقت ہے. وہ بڑی خوبصورت بات کہی تھی ایک صاحب ادراک نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یا تو جو تمہیں پسند ہے اسے حاصل کر لو، یا جو حاصل ہے اسے پسند کر لو. یہ حقیقت ہے میرے بزرگوں اور دوستوں. خوشحال وہ ہے جو اپنے حال پر خوش ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی حوالے سے اعتدال کا درس دیتے ہوئے فرمایا، اعتدال تمہارے اندر کیسے آئے گا؟ فرمایا انظروا الى من هو اسفل من اسفل منکم، ان کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہیں، جو تم سے کم تر ہیں، کم تر ہیں، ان پر نگاہ ڈالو. ذرا اپنی بستی سے 100 کلومیٹر نہیں 2 کلومیٹر باہر نکل کر دیکھو کیا صورت حال ہے، انسان کیسے زندگی گزار رہے ہیں. اپنے سے کم تر کی طرف دیکھو. ولا تنظروا الى من هو فوقكم، اپنے سے بالا تر کی طرف مت دیکھو، اس لیے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں. جن کے پاس خربوں ہیں کیا وہ سونے کی روٹی کھاتے ہیں؟ ان پر تو نمک بھی کھانا منع کر دیا گیا ہے، ان کے لیے میٹھا کھانا بھی منع کر دیا گیا ہے. نواب آف دکن اپنا محل بنانے کے لیے بن رہا تھا محل، اور تعمیر دیکھنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ مزدور کام کر رہے ہیں، خوب کام کر رہے ہیں. کچھ دیر آگے جا کے رکے، آرام کیا، کچھ دیر بیٹھے، بیٹھنے کے بعد واپس جب آئے تو دیکھا کہ کوئی اینٹ سر کے نیچے رکھ کے سویا ہوا ہے، اور کوئی بازو سر کے نیچے رکھ کے سویا ہوا ہے. تو رونے لگے اور کہا کہ میں تو ساگ کے پانی سے جو کی روٹی کھاتا ہوں اور ساری رات جاگتا رہتا ہوں، نیند نہیں آتی. اوپر دیکھ کر کرو گے کیا؟ اوپر دیکھ، اوپر کی کوئی انتہا نہیں. اور فہو اجدر اللہ تزدرو نعمت اللہ علیکم، اگر ایسا کرو گے تو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری پھر تم سے نہیں ہوگی. اس لیے بے اعتدالی اور بے اعتدالی ہے اور انتہا پسندی ہے، اس کے خاتمے کے لیے ہم سب کو مل کر پہلے تو تعلیم کو عام کرنا چاہیے تاکہ لوگوں میں شعور بیدار ہو، اور ہر آدمی اپنے اندر حوصلے اور برداشت کا مزاج پیدا کرے، اور دوسروں کی خوبیوں اور اچھی صفات پر نظر رکھے. میں نے آپ سے کئی دفعہ کہا ہے کہ ہمیں مکھی نہیں بننا چاہیے، اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہم بنتے ہیں مکھی. اور مکھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے، وہ ہمیشہ گند پر بیٹھتی ہے. مکھی گند پر بیٹھتی ہے، وہ انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے. اس سے جو منتقل ہوتا ہے وہ انسانوں کے لیے مہلک ہے، بیماری ہے. اور ایک مکھی وہ ہے جو خوبیوں پر بیٹھتی ہے، جو پھولوں پر بیٹھتی ہے، جو کلیوں پر بیٹھتی ہے، جو سرسوں کے پھول تلاش کرتی ہے، اللہ اکبر، جو آم سے لگی ہوئی، آم سے لگے ہوئے بور پر جا کے بیٹھتی ہے. وہ اس کی نگاہ خوبیوں پر ہوتی ہے. اس سے جو منتقل ہوتا ہے وہ انسانوں کے لیے شفا بن جاتا ہے، شہد کی ضرورت ہے. اس لیے اگر کسی نے مکھی بننا ہی ہے تو پھر شہد کی مکھی بنے، دوسروں کی خوبیوں پر نگاہ ہو، اور ہر اچھے کام کا آغاز اپنی ذات سے کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں اعتدال آئے گا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.